ایران کے انٹیلیجنس ادارے کی کامیابی، ایٹمی سائنسدانوں کے قتل میں ملوث عناصر کی گرفتاری۔ بحرین کی انقلابی تحریک، سیاسی کارکنوں کی سزاؤں کی مذمت کا سلسلہ جاری۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں کی دہشت گردی اور فوج کا آپریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست آپ ہماری نشریات ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیڈی، اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر نے بتایا ہے کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کے مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق انٹیلیجنس کے وزیر حیدر مسلحی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی سائنسدانوں کے قاتلوں کی گرفتاری ایک بہت ہی منظم منصوبے اور ہوشیاری کے ساتھ عمل میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کے ادارے کو حاصل ہونے والی ان کامیابیوں کی تفصیلات سے جلد ہی عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایران کے ممتاز ایٹمی سائنسداں مصطفیٰ احمدی روشن اور ان کے ڈرائیور رضا قشقائی کو 11 جنوری 2012 کو صہیونی حکومت اور امریکہ کے ایجنٹوں نے تہران میں شہید کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت اور امریکہ کے دہشت گردوں نے اس سے پہلے مسعود علی محمدی، مجید شہریاری اور داریوش رضائی نجات جیسے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی شہید کیا ہے۔ بحرین میں حکومت مخالف سیاسی کارکنوں کی سزاؤں کی توثیق پر ملک کے اندر اور بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
ہیومن رائٹس واچ، ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیموں، اقوام متحدہ، یورپی یونین، برطانیہ اور فرانس نے بحرین کے اپیل کورٹ کی جانب سے سیاسی قیدیوں کی ظالمانہ سزاؤں کو برقرار رکھے جانے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ان سزاؤں کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایسٹن نے بھی ایک بیان جاری کر کے ان سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ بحرین کے مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے بھی ان سزاؤں کو عدلیہ کے آزاد نہ ہونے کا ثبوت بتایا ہے۔ بحرین کے نیشنل ڈیموکریٹک ایسوسی ایشن کے نائب سربراہ حسن المرزوق نے کہا ہے کہ یہ ظالمانہ فیصلہ آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی تحریک میں شدت پر منتج ہوگا۔ قومی وفاق پارٹی کے سربراہ شیخ علی سلمان نے کہا ہے کہ سیاسی کارکنوں کے خلاف یہ فیصلہ اس بات کا باعث بنے گا کہ عوام اپنی انقلابی تحریک کو شدید تر کر دیں۔ اسی کے ساتھ بحرین کے مختلف شہروں میں عوام نے بھی مظاہرے کر کے ان سزاؤں کی مذمت کی اور اعلان کیا ہے کہ ان کی تحریک آل خلیفہ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین کے ہاتھوں میں بحرین کا قومی پرچم اور سیاسی کارکنوں کی تصاویر تھیں۔ مختلف شہروں میں آل خلیفہ اور آل سعود کے فوجیوں نے مظاہرین پر فائرنگ اور زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ کر کے مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ بعض شہروں میں سعودی فوجیوں اور بحرینی سیکورٹی اہلکاروں سے مظاہرین کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین کے اپیل کورٹ نے 13 سیاسی کارکنوں کو فوجی عدالت سے دی جانے والی سزاؤں کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں 7 سیاسی کارکنوں کو عمر قید، 4 کو 15 سال اور 2 کو 5-5 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔
سعودی عرب کے مختلف شہروں میں لوگوں نے مظاہرے کر کے جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں، خاص طور پر خاتون اور کم سن قیدیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں من جملہ مکہ مکرمہ اور بریدہ میں لوگوں نے اسفرا جیل میں بند خاتون اور بچوں کے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین ان قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ عالمی اداروں نے بھی اپیل کی ہے کہ سعودی عرب کی حکومت جیلوں میں بند خواتین اور بچوں کو رہا کر دے۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی سعودی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان خواتین کو جنہیں الزام ثابت ہوئے بغیر جیلوں میں بند رکھا جا رہا ہے فوری طور پر رہا کر دے۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی فورس نے تقریباً 18 خواتین اور 10 بچوں کو جو البریدہ شہر میں عدالت کے سامنے قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے دسیوں خواتین کو گرفتار کر رکھا ہے جن کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی۔ سعودی عرب میں حکومت مخالف احتجاج گزشتہ برس فروری سے جاری ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں منظم طریقے سے یہ مظاہرے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی دہشت گردانہ سرگرمیاں جاری ہیں اور ان کے خلاف فوج کا آپریشن بھی پوری شدت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق منگل کے روز حلب کے علاقے خان الاصل کے کیڈٹ کالج پر مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے حملہ کیا جس کو فوج نے پسپا کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد لڑائی میں دسیوں دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ شام کی فوج نے اسی طرح حلب کے العزیزیہ، العوجہ، قبطان، الجبل، الاحیان اور عدنان نامی علاقوں میں وسیع آپریشن کے دوران درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے جبکہ بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ فوجی دستوں نے حمص کے باب الہود اور الورشہ نامی علاقوں میں بھی درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ فوج کی مختلف کارروائیوں میں بڑی تعداد میں غیر ملکی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ شام کے قبیلہ نعیم کے سردار محمد خیر النادر نے بتایا ہے کہ داریا میں فوجی آپریشن میں مختلف ملکوں کے فوجی افسروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار ہونے والی فوجی افسروں میں سے بعض کا تعلق عرب ملکوں سے ہے اور بعض کا تعلق دیگر ملکوں سے۔ رپورٹ کے مطابق اس کارروائی میں گرفتار ہونے والے فرانس کے کئی فوجی افسر بھی شامل ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق حمص کے ایک گاؤں میں دہشت گردوں نے 12 عام شہریوں کے سر صرف اس لیے قلم کر دی ہیں کہ وہ صدر بشار اسد کے حامی تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کے اعلیٰ فوجی افسران نے حالیہ سرحدی جھڑپوں کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ڈان.com کے مطابق پاکستانی فوج کے آپریشنل کمانڈ کے سربراہ نے بدھ کے روز اپنے ہندوستانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جھڑپوں کے بعد پیدا ہونے والی سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں پاکستانی فوجی عہدیدار نے کشمیر کے علاقے میں فریقین کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 ہندوستانی فوجیوں کے مارے جانے کے متعلق نئی دہلی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ قبل ازیں ہندوستان کی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے حالیہ سرحدی جھڑپوں پر سخت احتجاج کیا تھا۔ نئی دہلی نے دعویٰ کیا تھا کہ منگل کے روز کشمیر کے متنازع علاقے میں پاکستانی فوج کے حملے میں اس کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اتوار کے روز ایک ایسی جھڑپ میں ایک ہندوستانی فوجی بھی مارا گیا تھا۔ افغانستان کے صوبے بلخ کے 250 پولیس اہلکار زہر خورانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ زہر خورانی کا یہ واقعہ اتوار کی رات مرمل ضلع میں پیش آیا۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ زہر خورانی کا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور نہ ہی کسی فرد یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ قبل ازیں شمالی صوبے سرپل کے ایک اسکول میں 116 طلبہ و طالبات بھی زہر خورانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ 26 ستمبر کو کابل کے ام البنین ہائی اسکول کی 16 طالبات زہر خورانی کا شکار ہو گئی تھیں۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے ملک دشمن عناصر کو اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں گرفتار کیے گئے مصری شہریوں کے اہل خانہ نے سعودی جیلوں میں مصری قیدیوں کے ساتھ سعودی سیکیورٹی اہلکاروں کے ناروا سلوک کے خلاف دھرنا دیا ہے۔ مصر کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب میں گرفتار کیے گئے مصری شہریوں سے سعودی حکام کے نامناسب رویے کے خلاف قاہرہ میں سعودی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ سعودی عرب میں گرفتار کیے گئے مصری شہریوں کے اہل خانہ نے اپنے رشتہ داروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی مصری حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصری شہریوں کو سعودی جیلوں سے رہا کرا کے واپس مصر لانے کا انتظام کرائے۔ واضح رہے کہ مصر کے عوام اور شخصیات نے بارہا قاہرہ میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کر کے مصری قیدیوں سے سعودی حکام کے ناروا سلوک کے خلاف احتجاج اور ان کی فوری آزادی کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ دن قبل بھی انسانی حقوق سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے عربی چینل نے سعودی عرب میں مصری خواتین اور بچوں کی گرفتاری کی مذمت کی تھی۔ اس چینل نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت نے مصری خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے اپنے کارنامے کو مزید سیاہ کر لیا ہے۔ مصر سے صہیونی حکومت کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں میں نقل مکانی کر کے جانے والی مصری یہودیوں کی طرف سے اس مطالبے کے بعد کہ قاہرہ ان کے نقصانات کا تاوان ادا کرے. مصری حکومت نے بھی تل ابیب انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران صحرائے سینا سے مصریوں کے قتل عام کے عوض $500 ارب کا تاوان ادا کرے.
مصری ذرائع ابلاغ رحمہ کے مطابق حکومت نے اقوام متحدہ کو ایک رپورٹ ارسال کر کے عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں صحرا سینا میں بڑی تعداد میں مصریوں کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے تل ابیب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قتل عام کا تاوان ادا کرے. اس رپورٹ کے مطابق حکومت مصر کے خط میں یہاں تک دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس کے مطالبے کو پورا نہ کیا گیا یا پھر اس مسئلے پر توجہ نہ دی گئی تو وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی منسوخ کر دے گی. واضح ہے کہ اسرائیل میں بس جانے والے مصری یہودیوں نے مصری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ وہ اپنی دولت و املاک سب کچھ مصر میں ہی چھوڑ کر اسرائیل آ گئے تھے اس لیے ان کو $60 ارب اس کے عوض ادا کیے جائیں. رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے وہ شعبے جو اس طرح کے واقعات کا جائزہ لینے کے ذمہ دار ہیں خاموشی کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ امریکہ اس میں مداخلت نہ کر سکے اور مصری کوششوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے. مصر نے بھی خاموشی کے ساتھ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے. مصر میں صہیونی حکومت کے امور کے ماہر توحید مجدی کا کہنا ہے کہ مصری حکومت نے اس سلسلے میں جو کیس تیار کیا ہے وہ 750 صفحات پر مشتمل ہے جس میں مصر کی جغرافیائی پوزیشن کا نقشہ بھی پیوست ہے اور اسرائیل کے ٹیلی ویژن کا وہ ویڈیو پروگرام بھی ضمیمہ کیا گیا ہے جس میں اس بات کا کھل کر اعتراف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے صحرا سینا میں بڑی تعداد میں مصری شہریوں کا قتل عام کیا تھا. مشرق وسطی میں انسانی حقوق اور امن کے ادارے کے سربراہ عبد الفتاح حامد نے اسرائیل میں بسنے والے مصری یہودیوں کے دعوے کے بارے میں کہا کہ یہ یہودی مصر سے اسرائیل اپنی مرضی سے آئے تھے اور انہوں نے اپنی ہی مرضی سے اپنی املاک اور مال و دولت کو مصر میں ہی فروخت کر دیا تھا. بنابراہ ان یہودیوں کو مصر سے کسی بھی طرح کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں.
وینزویلا میں صدر ہوگو شاویز کی حلف برداری کی تقریب ملتوی کی جا رہی ہے. نائب صدر نیکولس مادورو نے منگل کے روز پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا ہے کہ صدر ہوگو شاویز کی بیماری کی وجہ سے تقریب حلف برداری کو ملتوی کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ صدر کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہوگو شاویز کے علاج کا سلسلہ 10 جنوری کے بعد تک جاری رہے گا. شاویز کو 10 جنوری کو سپریم کورٹ میں حلف لینا تھا. وینزویلا کے آئین کے مطابق اگر صدر حلف برداری کی تقریب میں حاضر نہیں ہوتا تو پارلیمنٹ کے اسپیکر کو تمام امور سونپ دیے جائیں گے اور 30 دن کے اندر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے. وینزویلا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈیوڈ سیدادو کیبیلو نے ایک پریس کانفرنس میں عوام سے اپیل کی ہے کہ 10 جنوری کو صدر ہوگو چاویز کی حمایت میں ایوان صدر کے سامنے ہونے والے وسیع مظاہرے میں شرکت کریں جس میں متعدد ممالک کے صدور بھی شرکت کریں گے. یورو زون میں بے روزگاری میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے. یورو اسٹیٹ کے مطابق 2012 میں یورو زون کے 17 ملکوں میں بے روزگار افراد کی تعداد بڑھ کر 18 ملین سے تجاوز کر گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق اگرچہ بے روزگاری یورو زون کے ملکوں میں زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے لیکن دیگر یورپی ملکوں میں بھی اقتصادی مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہوا ہے.
یورپی یونین کی ایجنسی یورو اسٹیٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ملکوں میں اقتصادی بحران وسیع تر ہوا ہے اور یورو زون میں بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق سن 2012 کے اختتام تک یورو زون کے 17 ملکوں میں 1,88,00,000 سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے تھے. اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بے روزگاری اسپین میں نوٹ کی گئی جہاں بے روزگاری کی شرح 26.6% رہی اور اس کے بعد یونان کا نمبر آتا ہے جہاں بے روزگاری کی شرح 26% ریکارڈ کی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق اسپین یونان پرتگال اور اٹلی میں اقتصادی کفایت شاری کی پالیسیوں سے عوام کی مشکلات اور ان کی ناراضگی میں اضافہ تو نوٹ کیا ہی گیا ہے لیکن اقتصادی بحران سے نکلنے کا کوئی مطمئن راستہ نظر نہیں آیا. یورو اسٹیٹ کے مطابق دیگر یورپی ملکوں کی حالت بھی یورو زون کے رکن ملکوں سے زیادہ بہتر نہیں. چنانچہ یورپی یونین کے رکن 27 ملکوں میں مجموعی طور پر بے روزگار افراد کی تعداد 2,61,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. سن 2012 کے اختتام پر یورپ کا اقتصادی اور مالیاتی بحران ایسی حالت میں شدید تر ہوا ہے کہ بعض یورپی سیاستدانوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مغرب کا اقتصادی بحران ختم ہو رہا ہے اور بہت جلد اس سے مکمل نجات کی علامتیں واضح ہو جائیں گی. لیکن اب یورو اسٹیٹ نے جو رپورٹ جاری کی اس کے پیش نظر اقتصادی بحران کم ہونے کے بجائے شدید تر ہوتا ہی نظر آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ رواں سال میں بھی یہ بحران جاری رہے گا. یہ ایسی حقیقت ہے جس سے یورپی یونین کے رکن ملکوں کے عوام اچھی طرح واقف ہیں.
روس کی کمیونسٹ پارٹی نے 2014 کے سوچی اولمپک کھیلوں میں امریکی ٹیموں کی شرکت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. روس کی کمیونسٹ پارٹی نے ملک کے صدر سے اپیل کی ہے کہ امریکہ کی روس مخالف پالیسیوں کا بھرپور جواب دینے کے لیے سن 2014 کے سوچی میں ہونے والے اولمپک میں امریکی ٹیموں کی شرکت پر پابندی لگا دیں۔ کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے صدر پوتین کو لکھے جانے والے خط میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ میگن ٹیسکی قانون کے مقابلے میں روس کا منظور کردہ ڈیما یاکولوف قانون روس مخالف امریکی اقدامات کا جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا امریکہ کو 2014 کے اولمپک کھیلوں سے محروم کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی اقدامات کا بھرپور اور ٹھوس جواب دیا جانا چاہیے۔ روسی پارلیمان کے بعض ارکان اور کھلاڑیوں نے کمیونسٹ پارٹی کی اس تجویز پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ چین نے روس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو اپنی ترجیحی پالیسیوں میں شامل کیا ہے۔ چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل نے منگل کے روز بیجنگ میں ایک روسی وفد سے ملاقات میں کہا کہ چین کی خارجہ پالیسی میں چین روس تعلقات کے فروغ کو ترجیح حاصل ہے۔ زی جین پھینگ نے روس کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نیکولائی پیٹریشیف سے ملاقات میں کہا کہ روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون میں توسیع کا عمل جاری رہے گا۔ روسی وفد 8 اور 9 جنوری کو بیجنگ میں منعقد ہونے والے چین روس اسٹریٹجک سیکورٹی اجلاس میں شرکت کے لیے بیجنگ کے دورے پر ہے۔ زی جینگ پھینگ نے کہا کہ چین اور روس کو چاہیے کہ عالمی حالات کو بہتر بنانے کے عمل میں دو تعمیری طاقتوں کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں اور باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ امریکی ریاست کینٹیکٹی میں کینٹیکیٹ میں فائرنگ کے واقعے کے بعد سے اب تک امریکہ میں روزانہ اوسطاً 18 افراد فائرنگ کے مختلف واقعات میں مارے جاتے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ میں ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 14 دسمبر کے واقعے کے بعد جب نیوٹاؤن میں ایک اسکول میں بچوں کا قتل عام ہوا تھا، امریکہ میں روزانہ اوسطاً 18 افراد فائرنگ کے واقعات میں مارے گئے ہیں۔ اس سروے رپورٹ میں جو انٹرنیٹ ویب سائٹ slate.com کے ذریعے انجام پائی، کہا گیا ہے کہ نیوٹاؤن کے اسکول میں فائرنگ کے واقعے کے بعد سے اب تک 406 سے زائد افراد فائرنگ کے واقعات میں مارے جا چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہتھیاروں سے موت نامی ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ گزشتہ 14 دسمبر سے اب تک امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں 406 افراد سے کہیں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 406 افراد میں سے 6 بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 13 سال سے کم ہیں اور 21 نوجوان ایسے ہیں جن کی عمریں 17 سال سے کم ہیں۔ امریکہ میں 1,00,000 سے زائد لوگوں نے آن لائن درخواستوں میں وائٹ ہاؤس سے کہا ہے کہ وہ ملک میں ہتھیاروں کے کنٹرول کے مسئلے پر بحث کا آغاز کرے۔ اسرائیلی لابی نے امریکہ کے نامزد وزیر جنگ چک ہیگل کی تقرری روکنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق صدر باراک اوباما نے سابق ریپبلکن سینیٹر چک ہیگل کو ملک کا نیا وزیر دفاع نامزد کر کے سیاسی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے حامیوں نے چک ہیگل کو اسرائیل مخالف قرار دیتے ہوئے ان کی نامزدگی کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے چک ہیگل کی وفاداریاں مشکوک ہیں۔ واشنگٹن میں صہیونی لابی پوری طرح سے سرگرم ہو گئی ہے تاکہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے چک ہیگل کو اس عہدے تک پہنچنے سے روکا جائے۔ ان گروہوں نے سن 2006 میں یہودی لابی کے بارے میں چک ہیگل کے بیان کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی ہے۔ ہیگل نے کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی لابی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتی ہے اور میں ایک امریکی سینیٹر ہوں، اسرائیلی سینیٹر نہیں ہوں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گوانتانامو جیل بند کرنے کا وعدہ پورا کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی صدر باراک اوباما سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے گوانتانامو جیل کو بند کر دیں۔ باراک اوباما نے سن 2009 میں وعدہ کیا تھا کہ وہ گوانتانامو جیل کو بند کر دیں گے، لیکن تاحال انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے وائٹ ہاؤس سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ گوانتانامو جیل میں بند قیدیوں کو رہا کر دے اور ان پر منصفانہ طریقے سے مقدمہ چلایا جائے۔ عالمی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 166 قیدی گوانتانامو جیل میں بند ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے 6 قیدی ایسے بھی ہیں جو گوانتانامو جیل منتقل ہونے سے پہلے ہی لاپتہ ہو گئے تھے۔ امریکہ نے 11 ستمبر 2000 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں مشکوک لوگوں کو گرفتار کر کے گوانتانامو جیل میں بند کر دیا تھا، جہاں انہیں ایزائیں اور شکنجے دیے جاتے رہے ہیں۔ اور ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔